أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی دین کے بارے میں غور و فکر کرنے کی، اور بالاخص جو آج کا موضوع ہے یعنی نماز، کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں، آیات کریمہ موجود ہیں جو نماز کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، نماز کی اثرات کو بیان کر رہی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد موضوع کی طرف منتقل ہوتے ہیں. روایت مولا امیر المومنین سے بیان کیے، اللہ کے رسول نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. کتاب المواعظ، شیخ صدوق کی کتاب ہے. کتاب المواعظ، مواعظ موعظہ کی جمع ہے، مواعظ. کتاب المواعظ کے اندر باب دوم، ایمان اور مومنین سے متعلق مواعظ، باب دوم ایمان اور مومنین سے متعلق، اس کے اندر حدیث ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے مولا امیر المومنین سے ارشاد فرمایا، اے علی، سات اوصاف والے شخص کامل ایمان والے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. سات اوصاف والے شخص کامل ایمان والے اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. نمبر ایک، جو مکمل وضو کرے. نمبر دو، نماز اچھے طریقے سے ادا کرے. نمبر تین، اپنے مال کی زکوٰۃ دے. نمبر چار، اپنے غصے کو روکے. نمبر پانچ، زبان کو قابو میں رکھے. نمبر چھ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے. نمبر سات، اہل بیت رسول سے خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، نیکی کرے. شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، ہم لوگ ان روایات کو مقدس کلمات کی طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن ان روایات کے اندر قوانین نہیں ڈھونڈتے. اگر ہم ان کے اندر قوانین ڈھونڈنا شروع کر دیں، ہماری زندگی کے بہت سارے راز کھلیں گے اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. متعدد قوانین آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض ہوئے تھے، آج ایک قانون عرض کرتا ہوں. یہ روایت مولا چھٹے امام سے ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. ان قوانین کی خوبی ہے کہ ان سے ہم اپنی زندگی کے بارے میں اسرار پتہ چلتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے راز پتہ چلتے ہیں. مولا نے فرمایا، جو شخص خدا کے دوست کی حاجت پوری کرنے کے لیے، میں عین الفاظ پہ تاکید کروں گا، جو شخص خدا کے دوست کی حاجت پوری کرنے کے لیے مقام حاجت تک چل کر نہ گیا، جو شخص خدا کے دوست کی حاجت پوری کرنے کے لیے مقام حاجت تک چل کر نہ گیا، وہ دشمن خدا کی حاجت روائی کے لیے چل کر جانے کی آفت میں مبتلا ہوگا. وہ دشمن خدا کی حاجت روائی کے لیے چل کر جانے کی آفت میں مبتلا ہوگا. تو یہ قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ کا دوست ہے، اس اللہ کے دوست کی ایک حاجت ہے. فرض یہ ہے کہ آپ اس حاجت کو جانتے ہیں، فرض یہ ہے کہ آپ اس حاجت کو پورے رکھنے پہ طاقت بھی رکھتے ہیں، فرض یہ ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کی جگہ تک پہنچ جائیں اور اس کی حاجت کو پورا کریں. ان فرائض کے ساتھ، مفروضے کے ساتھ، اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میں نہ جاؤں، وہ میرے پاس آئے اور چکر لگائے. ٹھیک ہے، بس فرض یہ ہے کہ ایک خدا کا دوست ہے، اس کی ایک حاجت ہے جس کو میں جانتا ہوں، اس کی حاجت کو پورے کرنے پر میری طاقت بھی ہے اور میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس کی جگہ تک پہنچ کر اس کی حاجت کو پورا کروں، لیکن میں کہتا ہوں میں نہیں جاؤں گا، وہ میرے چکر لگائے اور اس کو بلاتا ہوں اپنے پاس. ایسی صورت میں کیا ہوگا یہ ہوگا کہ اب جو میں نے مومن کی حاجت کے لیے خدا کے دوست کی حاجت کے لیے اس کی جگہ تک جانا قبول نہیں کیا تھا، اب کسی دشمن خدا کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے میں اس کی جگہ تک جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور خدا مجھے اس آفت میں مبتلا کر دے گا کہ میں جاؤں گا دشمن خدا کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی جگہ تک، صحیح ہے؟ یعنی ایک عجیب صورتحال یہ کہ حاجت دشمن خدا کی ہوگی اور پھر بھی میں جا رہا ہوں گا، کیوں جا رہا ہوں گا؟ اس وجہ سے کہ جب خدا کے دوست کی حاجت پوری کرنے کا ٹائم آیا تھا تو میں نہیں گیا تھا، میں نے وقت نہیں لگایا تھا۔ اچھا، اب اگر اس روایت کو قیاس کریں اس معنی میں کہ اس سے قانون حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ قیاس اس باطل معنی میں، تو ہم یوں کہیں گے کہ جہاں کہیں خدا کا حق ہو ہم ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور نہ کریں، تو دشمن خدا پر اسی مقدار میں ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری شہرت، ہماری عزت ضائع ہوگی، صحیح ہے؟ ایک خدا کی مطلوب ایک جگہ ہے جہاں پر ہمارا کچھ مال لگنا ہے یا ہمارا وقت لگنا ہے یا ہماری شہرت لگنی ہے یا ہماری عزت لگنی ہے، اگر طاقت رکھتے تھے اور نہیں لگائی، اب کیا ہوگا؟ اب یہی مال، یہی طاقت، یہی شہرت، یہی عزت ایسی جگہ پہ لگے گی جو دشمن خدا کے لیے ہوگی۔ اچھا، اگر وہاں پہ لگاتے تو کیا فائدہ تھا؟ وہاں پہ لگاتے تو فائدہ یہ تھا کہ ثواب بھی ملنا تھا، مقامات بلند ہو جاتے، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ گناہ بھی ہوا، کیونکہ ہم نے ظالم کی مدد کی، دشمن خدا کی مدد کی، جو توفیق ملی تھی، جو نعمت ملی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، اس نعمت کے ضائع ہونے کے نتیجے میں جو اچھی جگہ پہ لگنے سے نعمت نے بڑھنا تھا، اب نعمت نے بڑھنا بھی ختم کر دیا، صحیح ہے؟ اور یہ سب کیوں ہوا؟ جس جگہ پہ خرچ کرنا تھا اس جگہ پہ خرچ نہیں کیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ اموال کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی اگر کسی کو ایک واجب جگہ پہ دولت خرچ کرنی تھی، مثلاً زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینی ہے، مومنین کے حقوق کی ادائیگی ہے، صلہ رحم ہے، تو کرنا تھا، اس نے نہیں کیا، اب دشمن خدا پر اتنا ہی مال خرچ ہوگا، یا کہیے کہ حرام کام پر اتنا ہی مال خرچ ہوگا، اور اس کے وہ سارے نتائج بھی آئیں گے، جو حرام پہ خرچ کرے گا اس کی سزا بھی آئے گی، پیسہ بھی ضائع ہوگا اور پیسہ بڑھنا بھی کم ہو جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے جہاں کر لینا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں کیا تھا۔ اب آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جہاں پر ہمیں کرنا چاہیے وہ جگہ کون سی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ کس بلا میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب اس اگر قانون کی صورت میں ہم دیکھیں، پہلی روایت کے اوپر واپس آئیں، تو پہلی روایت نے جو سات اوصاف بیان کیے ہیں ان میں سے دو کا تعلق نماز سے ہے۔ وضو اچھے طریقے سے کرے، وضو مکمل کرے، اور وضو مکمل کرے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وضو کے مستحبات کو بجا لائے، اور وضو کرنے کے دوران جو حکمتوں پہ غور کرنا چاہیے تھا اسے، وہ اس کام کو کر لے۔ اسی طریقے سے نماز اچھے طریقے سے ادا کرے، یعنی نماز کے مستحبات کو انجام دے، اور نماز کے اندر جو غور و فکر ہونا چاہیے تھا، ان الصلاۃ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، اس ذکر کو اس کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر ہم نماز کے بارے میں بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں نماز کی اہمیت ظاہر کے واضح ہو رہی ہیں، اور بہت ساری روایات ہیں، مثلاً ایک اور روایت میں فرمایا، اے علی، مومن کی تین علامتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ اے علی، مومن کی تین علامتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ۔ یعنی کیا مطلب یہ تین علامتیں ہیں؟ یہ تو غیر مومن بھی انجام دے سکتے ہیں، یعنی مومن کی یہ تین چیزیں انتہائی درجے کی اچھی ہوں گی، غیر مومن ان تین چیزوں کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے گا، اس میں خرابی کرے گا۔ اچھا، اب ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتدان نماز کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ پہلے اس آیہ کریمہ کی تھوڑی سی تحلیل کر لیتے ہیں کہ یہ عمل کیسے انجام پائے گا۔ قرآن کریم نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں ان کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ تعالی، آیت کا جو معنی ہے مفہوم ہے و مشکوک ہے، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، آیت کریمہ واضح ہے، آیت کریمہ کی سند ظاہر قرآن کریم ہے، تو پھر سند کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور مفہوم اور سند کی قطعی ہوتے ہوئے پھر اس کے بارے میں شبہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی نماز بھی ہے اور برائی سے نہیں روک رہی، وہ اصل میں نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ وہ کچھ اور ہے. اچھا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز نہیں ہے تو کیا مطلب کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے یعنی نماز کا کم از کم وہ مصداق نہیں ہے جو برائی اور بے حیائی سے روک لے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں نماز کے درجات ہیں, ایک سے لے کے سو تک مختلف چیزیں ہیں جو جو نماز کہلاتی ہیں. ایک سے لے کے سو تک مختلف درجات ہوں, فرضی کے طور پہ لے لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی 40 درجے تک پہنچ جائے تو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے روک لے گی. اب اگر اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی اور یہ نماز تو ہے, اس کا مطلب ہے یہ نماز اس 40 درجے تک بھی نہیں پہنچی ہے. اور اس کے بعد درجات بہت ہیں. کیوں؟ کیونکہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب اس کا نماز مومن کی معراج ہے؟ جیسا آپ میں سے اگر کوئی ایک اس کے اوپر کمنٹس کرے نماز مومن کی معراج ہے کیا مطلب, کوئی ایک بولے کچھ چیز. کیا مطلب؟ صحیح ہے. ہم یہاں پہ دو مطلب دے سکتے ہیں. نماز مومن کی معراج ہے یعنی اگر نماز مومن کو عروج تک پہنچا دے گی, معراج کا مطلب عروج ہے, عروج کا مطلب بلندی ہے, نماز مومن کو بلندی تک پہنچا دے گی. اگر ہم معراج کا مطلب اس کا لفظی مطلب لیں, معراج عروج سے ہے, عروج کا مطلب بلندی ہے, نماز مومن کی معراج ہے یعنی نماز مومن کو بلندی تک پہنچائے گی. لیکن اگر ہم نے معراج کو وہ معراج دیا جو اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آئی تھی, تب ہم کیا کہیں گے؟ نماز مومن کی معراج ہے کیا مطلب؟ یعنی جو نبی معراج کے اندر جس مقام پر پہنچے تھے, مومن اپنی حد میں ایسے کسی مقام تک نماز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. صحیح. اب اللہ کے نبی نے معراج کے اندر کیا کیا تھا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو زمین و آسمان کا مشاہدہ کروایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن اگر نماز کو صحیح انجام دے دے تو آسمان اور زمین کے مشاہدات کو نماز کے اندر انجام دے سکتا ہے, نہ اس سطح میں جو نبی کے لیے انجام پائے ظاہر ہے, لیکن کسی شباہت کے اندر رہتے ہوئے وہ اس معراج کو حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے ممکن ہے. یہ دوسرا مطلب ہو جائے گا نماز مومن کی معراج ہے. بس ایک میں ہم معراج کی لفظی معنی لیں گے عروج یعنی بلندی, اور دوسرے میں معراج کا مطلب وہ واقعہ لے لیں گے جو اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا, سورہ اسراء نے اس پر اشارہ فرمایا. اچھا اب یہ تو نماز کی اہمیت کے بارے میں ہو گیا, اور ہم اس آیت کریمہ پہ تھے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اس کا میکینزم کیا ہے؟ نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا ہوگا. اچھا اس کا ایک سادہ میکینزم ہے, وہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے وقت اگر کوئی شرائط پر توجہ دے گا خود بخود برائی اور بے حیائی سے بچ جائے گا. صحیح. یہ پہلا میکینزم ہے, وہ یہ ہے کہ مثلا اگر کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو جو نماز کی جگہ ہونی چاہیے وہ غصبی نہیں ہونی چاہیے, اس کے کپڑے غصبی نہیں ہونے چاہیے, اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے, اس کے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے, اس کے دل میں مومنوں کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے. تو جیسے ہی وہ نماز کی شرائط پر توجہ دے گا, ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا, چاہے وہ ظاہری شرائط چاہے وہ باطنی شرائط, ان کو جب پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو خود بخود بے حیائی اور برائی سے رک جائے گا. یہ اس آیت کریمہ کا ایک میکینزم ہے. اور دوسرا میکینزم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے کہ جب انسان نماز انجام دے گا تو اس میں چونکہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے, اقم الصلاۃ للذکری, اور ذکر خدا کے اندر خدا کے حضور کو احساس کرے گا, تو جیسے ہی خدا کے حضور کو احساس کرے گا محشر کو احساس کرے گا. یعنی وہ سوچے گا جس طرح سے آج میں یہاں کھڑا ہوں کل مجھے میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے, اس فرق کے ساتھ کہ آج میرے پاس ایک موقع ہے کہ میں صحیح کروں اور پھر اس دن موقع نہیں ہوگا. جیسے وہ اس بات کو احساس کرے گا اس کو اپنی برائیاں بھی یاد آ سکتی ہیں, ان برائیوں پہ استغفار کرے گا. یہ دوسرا میکینزم ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نماز کے اندر مسلسل استغفار ہے اللہ کے حضور, مسلسل اللہ کے سامنے اعترافات ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا مثلا کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, بحول اللہ و قوته اقوم و اقعد. یہ جو تذکرات ہیں, یہ جو نماز کے اندر اذکار ہیں, یہ اس کو بے حیائی اور برائی سے روک لیں گے. بس تین ہم نے واسطے سوچے اس بات کے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی. پہلے مطلب میں کہا کہ اس کی شرائط ظاہری اور باطنی مجھے بنیں گی کہ یہ نمازی بے حیائی و برائی سے رکے. دوسرے مطلب میں کہا کہ اس میں محشر کا تصور مجھے بنے گا. اور تیسرے میں یہ کہ اس کے اذکار اور اوراد اگر توجہ سے انجام پائیں گے تو وہ انسان کو برائی اور بے حیائی سے روک لیں گے۔ اب ہم نماز پہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نماز کے اندر پہلا عمل وضو کا ہے اور وضو کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مطلب کو بیان کریں، ایک اور بنیادی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو۔ بنیادی مطلب اس لحاظ سے انتہائی توجہ طلب ہے کہ دین کے اثر اور بے اثر ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ دین اثر دے گا یا نہیں دے گا اس پہ متوقف ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دین کو ایک کھوکھلے لبادے کی طرح مت دیکھیں۔ آپ دین کو صرف ایک ظاہری لباس کی طرح مت دیکھیں۔ اس دین کے اندر ایک روح ہونی چاہیے۔ اگر میرے اور آپ کا دین صرف اس کھال کی طرح ہے جو اوپر چڑھی ہوئی ہے اور اس میں روح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ دین اثر نہیں کرے گا، یہ دین بے اثر رہے گا۔ اچھا، اس دین میں مشکل یہ ہوگی کہ یہ اتنا بے دین نہیں ہے کہ جگائے کہ میں بے دین ہوں، اور اتنا دیندار بھی نہیں ہے کہ اثر دے دے۔ تو یہ انسان سے کھیلتا رہے گا۔ کیسے کھیلتا رہے گا؟ کہ اگر میرے پاس دین ہے اور ہونے کے باوجود دین نہیں ہے در حقیقت، کیوں؟ کیونکہ باطن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک کھوکھلی چیز ہاتھ میں لیے گھومتا رہے گا اور سمجھتا رہے گا کہ میرے پاس دین ہے۔ اب اس میں کیسے؟ مثال کے طور پر نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اس کی شرائط پر انتہائی دقت کرے گا۔ کن شرائط کے اوپر؟ ظاہری شرائط کے اوپر، تلفظ صحیح ہے یا نہیں ہے، میری کمر کس درجے کی تھی، میرے سجدے کے اندر ہاتھ کہاں پہ تھے، ان سب پہ خوب غور کرے گا۔ کرنا بھی چاہیے، اس سے نماز میں خوبصورتی آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس روح پہ توجہ نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل رہا ہے دین سے۔ بالکل آپ کے حجاب کی طرح اگر گڑبڑ ہو جائے، مثال کے طور پر کیا ہے، جب ہم ایران میں ہوتے تھے تو ہم احساس کرتے تھے، نعوذ باللہ کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں، احساس کرتے تھے کہ بعض خواتین انتہائی پردے میں ہونے کے باوجود انتہائی بے حیا ہوتی تھیں، اور احساس کرتے تھے کہ بعض خواتین برے پردے میں ہونے کے باوجود انتہائی باحیا ہوتی تھیں۔ اچھا، میرا اپنا جنرل اسسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی عورت بہت باحیا ہے، بہت باحیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس آہستہ آہستہ ہم اس صفت کو کھو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ صفت جا رہی ہے ہمارے ہاتھ سے، دوسرے قوموں نے جلدی کھوئی ہے۔ مثلا شاید سب سے پہلے جن قوموں نے اس صفت کو کھویا ہے مسلمانوں میں سے، وہ ترکی کے لوگ تھے۔ ترکی سب سے پہلے اس معاملے کے اندر بے حیائی کی طرف گئے۔ اسی طرح ایرانی بھی بہت تیزی سے بے حیائی کی سمجھ گئے، اور مثال کے طور پر ملیشینس اور دوسری قومیں بہت تیزی سے گئیں، عرب بھی کافی تیزی سے، لیکن شاید برصغیر نے اب تک رزسٹ کیا ہے، برصغیر نے اب تک مقابلہ کیا ہے۔ اچھا، اس حیا اور بے حیا کا گرچہ تعلق پردے سے ہے، لیکن بعض اوقات دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ممکن ہے کہ ایک عورت انتہائی پردے دار ہو لیکن بے حیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ چلیے، اس طرح کا ایک دین ہر طرف آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، انتہائی نمازی ہے لیکن انتہائی بے دین ہے۔ کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بلڈنگ کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہے کراچی کے اندر، تو وہ کہنے کہ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی مسجد بنی ہوئی ہے، اور جتنے ٹاپ کلاس کے راشی افسر ہیں وہ سب سے زیادہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ جتنے ٹاپ کلاس کے راشی افسر ہیں سب سے زیادہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایزمپشن کیا ہے؟ ایزمپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور جتنے راشی افسر ہوتے ہیں زیادہ تر 57-58 سال کی عمر میں حج کر کے کہتے ہیں ہمارے پچھلے گناہ صاف ہو گئے، باقی 2 سال رشوت نہیں لیں گے، اور اس کو بھلا دیتے ہیں کہ وہ جو 58 سال کی عمر تک رشوت کا پیسہ لیا ہے توبہ کرنے کے لیے پہلے وہ دینا پڑے گا، اس کو بھلا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، ہمارے بیلنسز، ہماری جائیداد سب کچھ چلتی رہے گی، حج کر کے ہم اتنے ہی پاک ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے تھے، اور باقی 2 سال رشوت نہیں لیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی کھوکھلا دین ہے، یہ وہی کھوکھلا دین ہے۔ آپ اپنی زندگی میں حتی الامکان کوشش کیجئے گا آپ کا دین آپ کو دھوکہ نہ دے۔ یعنی البتہ اگر میں ٹرمنالوجی کو اور صحیح کروں آپ کی دینداری آپ کو دھوکا نہ دے. دین تو دھوکا نہیں دے سکتا, نہ دین کسی کو دھوکا دے گا. ہماری دینداری ہے جس میں سارے نقص ہیں. دین تو ایک ہی ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے, اس نے اسلام بھیجا ہے. ہماری دینداریوں میں فرق ہے کہ جو فرقے ہیں یہ دینداری کے ہیں نہ کہ دین کے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا دین میں اتنے فرقے کیوں ہیں, ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ دین میں فرقے نہیں ہیں, دینداری میں فرقے ہیں. اور جتنے مسائل ہمارے ساتھ ہیں یہ ہماری دینداری کے مسائل ہیں. بس ہماری دینداری ہمیں دھوکہ نہ دے کہ وہ کھوکھلے خول کی طرح چلتی رہے, اندر سے خالی ہو چکا ہو, اور ہمیں اطمینان دلائے کہ میرا مخرج صحیح ہے, میرے میں نے تمام چیزوں کی پیروی کر لی ہے, نہیں ابھی پیچھے بہت کچھ باقی ہے. اور اس کھوکھلے دین کی ایک نشانی وہ سوال بنتا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بار بار آتا ہے, وہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, اب دین میں کیا بچا ہے؟ یہ سوال واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ ان کا دین کھوکھلا ہے. انہوں نے ظاہر کے چند احکام کو پورا کرنے کے بعد یہ سمجھا ہے کہ دین ختم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اب اللہ سے طلبگار ہیں کہ اے خدا جنت کا کوئی مرحلہ ایسا نہ بچے جو تو ہمیں نہ دے کیونکہ ہم نے سب کچھ کر لیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ ظاہر ہے, ابھی پیچھے بہت کچھ باقی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ظاہر ہے, چونکہ ہم اس وادی میں اترے ہی نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ اس زمین کو کھودیں تو نیچے کچھ نہیں ہے, اور اگر کھودے اور اس کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہے تو پھر وہ کہے گا کہ اچھا یہ تو ایک اور دنیا شروع ہو گئی ہے. یا کوئی یہ سمجھے کہ اس دنیا میں آسمان کے اوپر کچھ نہیں ہے, اور جب وہ ایک دفعہ آسمان میں جائے تو دیکھیے اتنے کرات اور سیارات اور سیارات, اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ بہت کچھ ہے. بالکل اسی طرح ہم لوگ اس ظاہر دین کے اندر, دینداری کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیں اور اس کی باطن سے نہ آگاہ ہوں, اور اس کے بعد کہیں کہ دین یہی تھا جو ہم نے کیا ہے, تو پھر تو مشکل ہو جائے گی, دینداری ہماری نقصان پہنچائے گی, ہمیں اس باطن کی طرف ضرور جانا پڑے گا. اچھا اب یہ خطرہ بھی ہے کہ کوئی یہ کہے ہم باطنی مذہب ہو گئے ہیں اور ہمیں ظاہر کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آخانیوں نے تقریباً یہی دعویٰ کیا ہوا ہے, اسماعیلی کمیونٹی نے تقریباً یہی دعویٰ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم باطنی مذہب ہیں. باطنی مذہب کیا ہے؟ یعنی ہم باطن سے عبادت کرتے ہیں, ہمیں ظاہر کی عبادت کی ضرورت نہیں رہی ہے. لہذا جب ان کو نماز پڑھنا ہوتا ہے تو ایک حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں, اس حلقے کے درمیان میں مثلا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے یا کوئی فرد ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے اور سب لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی نماز کہلاتی ہے. اور اس کے اندر چار پانچ بریکس ہوتے ہیں, جیسے نماز جنازے کے اندر ایک بریک ہوتا ہے, جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا پھر دوبارہ شروع ہوا, اس طرح اس کے اندر چار پانچ ہوتے ہیں, لیکن نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجود ہوتا ہے نہ قیام ہوتا ہے, سب کا سب وہ تشہد کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ سب کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم باطنی مذہب ہیں, ہمیں عبادت اور شریعت کی ظاہر کی ضرورت نہیں رہی ہے. سب غلط بات ہونی چاہیے, طے شدہ کی غلط ہے. جب انبیاء اور آئمہ کو اس ظاہر شریعت کی پیروی کرنی تھی تو اس ظاہر شریعت سے ہم جیسا کوئی بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آئمہ اور اولیاء اس باطن شریعت کی طرف ہدایت دے رہے ہیں تو کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس باطن سے بے نیاز ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, دونوں پہ توجہ دینی ہوگی. اب مثلا وضو کرنا شروع کرے, کہاں سے شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس موضوع کو اب یہاں پہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ یہ صرف جاننے کی حد میں نہ ہو بلکہ ہمارے عمل کے اندر بھی انشاءاللہ بہتری اور کمال حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد والے محمد. آپ کے ذہن میں ہے کہ علم صرف جان لینا نہیں ہے, یعنی علم کا نتیجہ صرف جان لینے کے اوپر نہیں آئے گا, آپ کو عمل پہ جانا ہوگا. اچھا عمل کے لیے کیا کریں؟ پہلے مرحلے میں جو وضو کے اعمال کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کسی نہ کسی طریقے سے یا یاد کرنے کی کوشش کریں یا پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا اس کا سادہ طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر توضیح المسائل کے اندر وہ دعائیں لکھی ہوئی ہوں, آپ ان دعاؤں کو نکالیں اور اس کو آپ اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پہ لگا دیں کارڈ وغیرہ کی صورت میں جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں, اس کو سائیکل اسٹائل کر لیں یا اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. پلاسٹک کوٹنگ کرنے کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دیجئے جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ وضو کر رہے ہیں آپ سامنے دیکھ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں, کچھ عرصے تک آپ پڑھتے رہیں گے وہ دعائیں آپ کو خود بخود حفظ ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر وہ کارڈ نہیں بھی ہوا تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اچھا ان دعاؤں کے اندر ان اعمال کے پیچھے جو مصلحت ہونی چاہیے ان مصلحتوں پر اشارہ ہوا ہوا ہے، اچھا اشارہ ہوا ہوا ہے. اور اگر کوئی چاہے تو ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے اس وضو کا مطلب کیا ہونا چاہیے. ایک سادہ سا کام ہے، آپ نے پانی لینا ہے، آپ نے جسم کے کچھ اعضاء کے اوپر پانی یا براہ راست ڈالنا ہے یا بالواسطہ ڈالنا ہے. براہ راست ڈالنے کو ہم دھونا کہتے ہیں، بالواسطہ لگانے کو ہم مساح کہتے ہیں. آپ نے یہی کام کرنا ہے، کل کام یہی ہے. آیا کل یہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ عمل جگہ جگہ ہمیں روح عبادت کی طرف توجہ دلانے کے لیے، البتہ ہم اس کی جسمانی اسرار کو فی الحال بھی نہیں جان پائے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ اگر وضو چہرے کا اوپر سے نیچے کے بجائے نیچے سے اوپر ہو تو جسم پہ اثر کیا ہے اس کا، یہ ہمیں نہیں معلوم. ہم فی الحال تابع شریعت ہوتے ہوئے اوپر سے نیچے کر رہے ہیں، شاید کبھی سائنس میں کوئی ڈیولپمنٹس ہوں اور ہمیں پتہ چلے کہ نیچے سے اوپر کرنے میں نقصان کیا ہے اور اوپر سے نیچے کرنے میں فائدہ کیا ہے. شاید کوئی ہمیں بعد میں پتہ چل جائے، کچھ پوائنٹس پتہ چلتے ہیں لیکن وہ اتنے قیمتی نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں شریعت ان کی خاطر ہوئی ہوگی. کچھ پوائنٹس پتہ چلتے رہتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ قابل اتنا نہیں ہیں. فی الحال ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ان کے جسمانی اسرار کیا ہیں. کچھ کے شاید اندازہ ہوتے ہیں لیکن کچھ کے نہیں معلوم، لیکن کم از کم یہ سمجھ میں آتا ہے اس کے کچھ روحانی اسرار ہونے چاہیے. مثلا آپ نے پانی کو دیکھا، دعا کیا ہے اس موقع کے اوپر، حمد اس خدا کی جس نے پانی کو پاک و پاکیزہ خلق کیا اور پاکیزہ کرنے والا بنایا، صحیح ہے، اس کو طہور بنایا، ولم یجعلہ نجسا، اس کو طہور بنایا، طہور خود بھی پاکیزہ ہے دوسروں کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے راز کیا ہو سکتا ہے؟ خدایا ہم ایسے ہوں کہ خود بھی پاکیزہ ہوں دوسروں کو بھی پاکیزہ کر دیں، ہمیں بھی طہور بنا دیں. اس نے مٹی کو طہارت دی ہے، اس نے پانی کو طہارت دی ہے، کیا اپنی بہترین مخلوق کو طاہر و طہور نہیں دیکھنا چاہتا؟ یقیناً طہور دیکھنا چاہتا، چاہتا ہے کہ اس کی بہترین مخلوق خود بھی طاہر ہو اور دوسروں کے اندر طہارت کا سبب بنے. تو یہ ایک اشارہ ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف کس طرف ہونا چاہیے. صحیح، اس طرح ہر عمل کے پیچھے ہمیں کوئی نہ کوئی مصلحت ملتی چلی جائے گی اور ان مصلحتوں کو ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، کیا مصلحت سوچ سکتے ہیں ہاتھ دھونے کے پیچھے؟ ہم مثال کے طور پر ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہاتھ دھوتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ خدایا میں نے ان ہاتھوں سے کچھ گناہ کیے ہوں گے، اب ان گناہ آلود ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھانا میرے لیے اچھا نہیں ہے. میں پہلے ان ہاتھوں کو دھو رہا ہوں اور ان ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ خدایا میری روح کو بھی پاکیزہ کر دے. جس طرح میں یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں نجاست کے ساتھ نہیں اٹھا سکتا، میں روح کو کیسے لے کر، نجس روح کو لے کر تیری بارگاہ میں پہنچوں؟ تو اپنے ان ہاتھوں کی طہارت کے پیچھے اپنے اعمال کی طہارت کو خدا تعالیٰ سے طلب کر لے اور خدا تعالیٰ سے طلب کرے، خدایا میں تیری بارگاہ میں پہنچنے والا ہوں، تو میری روح کو پاکیزہ کر دے تاکہ میں اچھے طریقے سے تیری بارگاہ میں پہنچوں. بالکل ایسے جیسے ہم گندے ہاتھوں کے ساتھ کسی دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے اور اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے. اسی طریقے سے جب فرمایا کہ اپنے منہ میں پانی ڈالے کہ کلی کرے، تو اس موقع پر کس بات کو سوچے؟ کسی کے ذہن میں ہے وہ دعا؟ ٹھیک ہے، کوئی آپ میں سے کوئی ایک اس دعا کو بیان کرے. خداوندہ جس دن میں تجھے ملوں تو میری زبان کو بند نہ کر اور میری حجت کو پورا کر دے اور میری زبان پر اپنے ذکر کو جاری فرما دے. صحیح، اچھا اب اس میں دو تصور آ رہے ہیں، ایک وہ تصور ہے جب میں تجھ سے ملوں اور ایک وہ تصور ہے جب میں اس دنیا میں ہوں. اچھا یہ نماز کے اعمال میں بالاخص وضو کی ان دعاؤں کے اندر مسلسل پیش آئے گا کہ ایک توجہ دنیا پر، ایک توجہ آخرت پر. صحیح، بس پہلے جملے فرمایا خدایا کہ جب میں تجھ سے مل رہا ہوں تو میری زبان کو بند نہ کر، میری حجت کو پورا کر دے اور میری زبان پر اپنے ذکر کو جاری فرما دے. دنیا میں ذکر کو جاری کر دے اور آخرت میں میری حجت کا میری حجت کو میری زبان کے اوپر جاری کر دے. اچھا اب یہاں ذرا سے ادھر رک کر ذکر کا مطلب کیا ہوا؟ ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بتایا کہ یاد میرے ذہن میں آ جائے بس. ذکر کا مطلب زبان کا ورد نہیں ہے. عربی میں بظاہر ایسا ہے کہ کوئی دو لفظ 100% ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. گرچہ عربی میں ایک اس طرح استعمال کرتے ہیں جس کو وہ مشترک کہتے ہیں کہ مثلا ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح دو معنی کا ایک لفظ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن معمولاً وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوگا. تو اگر مثال کے طور پر ذکر کا مطلب یہ لیں کہ زبان کے اوپر جاری کرنا, تو ورد بھی پھر یہی ہے, ورد بھی یہی ہے. اور ذکر اور ورد میں ہم کیا فرق رکھیں گے؟ ورد تقریباً وہ حالت ہے جس میں لفظ کے معنی پہ توجہ نہیں ہے, اور ذکر وہ حالت ہے جس میں لفظ کے معنی پر بھرپور توجہ ہے, بھرپور توجہ ہے. ذکر میں لفظ علامت ہے, ورد میں لفظ ہدف ہے. صحیح. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو لفظ صرف ایک علامت ہوتی ہے اس کے مفہوم کے لیے, اور جب آپ ورد کر رہے ہوتے ہیں تو معمولاً لفظ ہی ہدف ہوتا ہے. اب آپ تصور کیجیے گا, یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں یہ ہمارا ذکر ہے یا ورد ہے؟ یہ معمولاً ورد ہے, ذکر نہیں ہے. اور اصل نماز ورد کے لیے نہیں ہے, اصل نماز ذکر کے لیے. یہ ہماری کمی ہے, اور اسی کمی کو ہم آہستہ آہستہ پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی عبادات کے اندر یہ کمی پوری ہوتی چلی جائے. صحیح. اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور وضو کرتے وقت اس میں ناک میں پانی ڈالا ہے, اور ناک میں پانی ڈالتے وقت ایک دعا پڑھی ہے. آپ یہاں سکول بتا رہے تھے اس دعا کو, ناک میں پانی ڈالتے وقت ایک دعا پڑھنی ہے. کیا ہے؟ زور سے بولے گا پلیز. ہاں اچھا, ہو یہ رہا ہے. ہم لوگ جب عربی کو بولتے ہیں تو اس کے معنی پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. صحیح. اس وجہ سے عربی ہمیں تیزی سے رٹی بھی ہوتی ہے, اور اگر کوئی ہم سے کہے آہستہ آہستہ پڑھیں تو ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے مفہوم پہ توجہ نہیں دی ہوتی. اچھا, اس کا مطلب ہم کیا دیں گے؟ خدایا مجھے جنت کی بو سے محروم نہ فرما. کل مطلب یہ آ رہا ہے, خدایا مجھے جنت کی بو سے محروم نہ فرما. کیا مطلب ہے؟ اب ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا روایات میں کون سے ایسے انسان ہیں جو جنت کی بو سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں جا کے وہاں دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر مومنوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا, ان پر ظلم کرنے والا, وہ جنت کی بو سے بھی محروم رہے گا. آپ کے والدین مثال کے طور پر, وہ جنت کی بو سے بھی محروم رہے گا. کل مطلب کیا ہے؟ حقوق الناس کی ادائیگی میں مشکل سے دو چار انسان جنت سے محروم رہے گا, یعنی اس کی بو سے بھی محروم رہے گا. ٹھیک ہے. اب یہ عمل ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے؟ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے اندر ایک توجہ دینی ہوگی. اب وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ہمیں بعض جسمانی نشانیوں کا پتہ چل گیا ہے لیکن بعض کا پتہ نہیں چلا ہے. ان میں سے ایک کا یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی ناک میں پانی لیتا ہے, اچھا ناک میں پانی لینا ایک وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جس کو استنشاق کہتے ہیں. استنشاق. استنشاق کیا ہے؟ استنشاق یہ ہے کہ اتنا پانی گھسیٹا جائے کہ ناک کے اندر تک پانی چلا جائے. ٹھیک ہے. البتہ اتنا کہ بس ناک کے اندر گیا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اتنا ہی کرے تو بعض لوگوں کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ ہو جائے گا, بعض لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے. ہمارا قوم میں ایک دوست ہوا کرتا تھا, فرینچ تھا, اس کی ماں عیسائی تھی, باپ مسلمان تھا, الجزائر کا مسلمان باپ تھا اور ماں جو تھی وہ فرینچ تھی, خود فرینچ تھا. انقلاب اسلامی آنے کے کافی عرصے کے بعد وہ مسلمان ہوا, اور مسلمان ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کس طریقے سے جد و جہد کر کے خوب دینی تعلیم کے لیے آ گیا. پہلے مسلمان ہوا اہل سنت, پھر وہاں سے شیعہ ہوا, اور شیعہ ہونے کے بعد وہ قم تعلیم کے لیے آ گیا. قم میں مذہب جتیاں پڑھتا تھا. پھر جس زمانے میں ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی یہ محاذ پہ گیا, آخری محاذ میں شہید ہو گیا, اور قم میں بہشت زہرا میں یہ دفن ہوا, بہشت معصومات. صحیح. اپنا اس کا فرینچ نیم کورسیل تھا اور اس نے اپنا اسلامی نام کمال تجویز کیا تھا, تو اس کا نام تھا کمال کورسیل. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اس بیچارے کا واقعی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا, کیونکہ نہ اس کے ماں باپ اس کی طرف توجہ دیتے تھے, اس نے شادی نہیں کی تھی اور ظاہر کوئی نسل اولاد بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے لیے حتی فاتحہ پڑھتا ہے. لیکن بہر بحث میں دفن ہے اور قوم مقدس کی زمین میں ہے. ابھی جو بچے محاذ پہ محاذ کے علاقوں میں جاتے ہیں اس جنگ کی یاد کو دیکھنے کے لیے, ان کو وہاں کے گائیڈ اس کے بارے میں ضرور بتاتے ہیں کہ دیکھو انسان کو خدا کوئی ہدایت دے تو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. تو اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک سرجن تھا جو کسی میڈیکل سائنسز کی کانفرنس کے لیے ایران آیا تھا, برین سرجن, اور جب اس نے کانفرنس وغیرہ ہو گئی تو اس کو مشہد بھی لے جایا گیا. اس نے کہا کہ مشہد میں سب سے بڑا مونیومنٹ کون سا ہے, بتایا گیا کہ یہاں پر امام کا روضہ ہے اس وجہ سے اس کو مشہد کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے, تو اس سے ریسٹرکشن کے ساتھ سوچا گیا لے جایا جائے نہ لے جایا جائے. باہر کہا گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لے جاتا, تو اس کو لے گئے اور اس نے صحن میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ وضو کر رہے تھے. تو اس نے ایک آدمی کو وضو کرتے دیکھا, اس نے کلینلی آبزرو کیا, باقی لوگوں کو بھی دیکھا, ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا, بہت آبزرو کیا اس نے. اور اس کے بعد اس نے گائیڈ سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, بتایا کہ یہ وضو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو پارٹ ناک میں ڈالنے والا ہے یہ ضروری ہے؟ کہا نہیں واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے, اچھا اس کو کرنا چاہیے. کہنے لگا کہ اس میں کیا حکم ہے؟ اب وہ جو گائیڈ تھا مثلا وہ بھی پریشان ہوا, اس نے کہا پتہ نہیں فقہی حکم کیا ہوگا, میں کیا بتا دوں. ایک مولانا صاحب سے پوچھا گیا اس کا حکم کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ حکم یہ ہے کہ ناک میں ڈالے تو کافی ہے لیکن اچھا ہے کہ استنشاق کرے. استنشاق کرے کیا کرے؟ پانی کو کھینچے اپنے اوپر. اچھا اس میں ٹربل ہوتی ہے, ہم لوگ معمولاً نہیں کرتے, خاص کر سردیوں میں اگر میرے جیسے کسی کو سائنس کا مرض ہو تو اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ سرجن اس کو دیکھنے کے بعد کورسل نے مجھے بتایا, کہنے لگا کہ وہ سرجن کہنے لگا کہ میں اس کو اسٹڈی کروں گا. اور کچھ عرصے کے بعد بھر اس نے اسلام ہونے کا اقرار کیا, مسلمان ہونے کا, اسلام قبول کیا, اور اس نے کہا کہ بنیادی سبب یہ عمل ہے. سمجھا بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں برین سرجن ہوں اور برین کے آپریشن کا ماہر سمجھا جاتا ہے. کہنے لگا کہ ہم لوگ جب دماغ کھولتے ہیں, مغز دیکھتے ہیں, تو اس مغز کے اوپر بعض اوقات کچھ کیڑے ہوتے ہیں صحیح, جن کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے. اچھا اس کا کہنا یہ کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ان کیڑوں کو نکالنے کا, صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پانی کے قطرے ڈالنے ہوتا ہے بس. اگر پانی کے قطرے پڑ جاتے ہیں یہ مر جاتے ہیں اور پھر کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ پانی کے قطرے وہاں تک ہم ڈال نہیں سکتے بغیر اس کی سرجری کیے. یہ ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم انسانوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, یہ ایک واحد راستہ ہے اس کے انشاء اللہ. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کر رہے. مجھے یوں سمجھ میں آیا ہے کہ جس طرح ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر ایک اللہ کے دوست کی حاجت روائی کے لیے نہیں گئے اس کے مقام تک تو ظالم کی حاجت روائی کے لیے جانا پڑے گا, اسی طرح بہت سارے قوانین ہمارے پاس ہیں, اگر ہم کر ڈالیں تو ہم سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم کر نہیں رہے. اچھا ابھی میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا واقعہ سناؤں, اب آپ شاید کر لیں گے اور اپنے امام کے کہے پہ نہیں کر رہے, یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ہم اپنے دین کا ثبوت بھی کہیں اور سے مانگ رہے ہیں, دین پر اعتماد نہیں کر رہے. کاش ہم لوگ اپنے دین پہ اعتماد کرنا شروع کریں کہ اگر ہمارے امام نے کہہ دیا ہے, ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے, ہماری کتاب میں ہے, ہاں یقین کرنے سے پہلے آپ اس کو جستجو کر لیں کہ ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت ہو جائے کہ ہے پھر کسی ڈاکٹر کی تائید کا انتظار مت کریں, پھر کریں اس کے اوپر عمل. اور میں سوچتا ہوں کہ بھائی اگر اب بھی ہم عمل میں نہیں آزمائیں گے تو کب آزمائیں گے, ہمیں دین کی حقیقت کب پتہ چلے گی؟ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے پہلے آپ جستجو کر لیں دین میں ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے لیے ثابت ہو جائے مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے استنشاق دین کا حصہ نہیں ہے, صرف ناک میں ڈالنا دین کا حصہ ہے, پہلے معلوم کر لیں, تو پھر لحاظ سے استنشاق ناک سے پانی کھینچنا دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اگر دین کا حصہ ہے تو پھر دن میں کم از کم ایک دفعہ کر دیں. آپ نے تین دفعہ تو کم از کم واجب وضو کرنا ہی ہے نا, ایک دفعہ کم از کم یہ کرنا ہے. کیوں نہیں کہتا پانچ دفعہ؟ اگر کوئی ایسی واجب مصلحت ہوتی تو خدا بھی واجب کر دیتا, خدا بھی واجب کر دیتا. اس کا مطلب کوئی واجب مصلحت نہیں ہے, کم از کم یہ کریں ایک دفعہ کریں. اچھا, یہ مجھے احساس ہے کہ تھوڑا سا احتیاط یہ کرنی پڑے گی کہ جن کو کچھ سائنس وغیرہ کی پرابلم ہو شاید ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, تو یہ احتیاط کر لیں کہ زیادہ نہ ہو کہیں کوئی اور مشکل بن جائے, کیونکہ پہلے سے کچھ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بس یہ احتیاط کر لیجیے گا. البتہ میں نے سنا ہے, ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اگر کسی کو گرمیوں میں سائنس ہو, گرمیوں میں سائنس کی پرابلم ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے, سمجھے بتایا تھا. لیکن میرا خیال سردیوں میں کسی کو سائنس کی پرابلم ہو جیسے کہ آج کل کا ٹائم ہے تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہوگا, میرے خیال میں اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی پڑے گی. بس یہ ایک عمل ہو گیا جو ناک میں پانی کے ڈالنے کے حساب سے تھا. اب ہم آتے ہیں واجب اعمال کی طرف, اور واجب اعمال کے اندر ظاہر پہلی چیز آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے, اور نیت میں آپ نے کہنا ہے قربتاً الی اللہ. صحیح, جیسے آپ کہیں گے قربتاً الی اللہ, وہ پوری تصویر آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ قربت کا مطلب کیا ہے. اس کا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قربت انسانوں کے اندر اللہ کے اوصاف کا ظہور ہے, کہ جتنی زیادہ اللہ کے اوصاف انسان کے اندر ظاہر ہوں گی وہ اس کی قربت ہے اللہ کے لیے. تو آپ قربت کا تصور لاتے ہی یہ تصور کریں کہ آپ کو اللہ کے اوصاف کو حاصل کرنا ہے, اور ان اوصاف کو حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہیں ہم اتنی تفصیل سے اگر سوچ سوچ کے وضو کریں تو دس منٹ لگ جائیں گے. شروع میں دس منٹ لگیں گے, بعد میں نہیں لگیں گے, بعد میں پھر یہ خود بخود ذہن میں آئے گا. بالکل ایسے جیسے لوگ گاڑی ڈرائیونگ سیکھتے وقت پہلے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا گیئر تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے اسٹیپ دے دیتے ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, پھر ایک گیئر چینج ہوگا. آپ کو پوچھے کتنی دفعہ گیئر چینج کرنا ہے, چھوٹی سی ڈرائیو میں سینکڑوں دفعہ, وہ سینکڑوں دفعہ یہ سارے کام کرنے ہیں. لیکن پھر وہ انہی کاموں کو سینکڑوں دفعہ کرے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, بلکہ شاید بالکل ایسے ہوگا جیسے گاڑی جو ہے وہ آٹو کے اوپر چل رہی ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب گھر سے نکلے کب وہاں پہنچ گئے. اور آپ نے سارے کام کر بھی لیے جن میں جن کے لیے پہلے ایک ایک کے لیے اسٹیج سوچ رہے تھے کہ یہ اسٹیج تھا یہ اسٹیج تھا. تو شروع میں ایسا ہوگا کہ وضو میں آپ کو لے گا کہ بہت دیر ہو رہی ہے اور بار بار مشکل پیش آئے گی, لیکن بعد میں اس کے بعد پھر انتہائی آسان ہو جائے گا. ہم آتے ہیں وضو کے اعمال کی طرف اور چہرے کو دھونے کی طرف. چہرے کو دھونے میں کیا اس نے کرنا ہے, وہ یہ کہ وہ پانی کو ڈالے پیشانی میں, بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک, اور اس دوران میں کیا نیت کرے. ظاہر اس کا فقہی حکم ہے, توضیح مسائل کے اندر تفصیل درج ہے, وہاں سے آپ دیکھ لیں گے. اور اس میں کیا سوچیں, آپ دو کے علاوہ کسی اور کو دعا یاد ہو بیان کریں گے. ہاں جی, کریں. اللہم ٹھیک ہے. اچھا, ہم کوشش یہ کریں گے, وہ جو میں نے کہا دعا کو لکھ لیں, ٹھیک ہے, اور ترجمے کے حساب سے پڑھیں. رواں عربی بغیر ترجمہ سوچے مت پڑھیں, یعنی ایسے ہی پڑھتے چلے جائیں بغیر ترجمے سے میچ کیے, میچ کر کے پڑھیں. بھائی یہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو, صحیح ہے نا, اس طرح کر کر کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں تاکہ جب آپ عربی پڑھیں تو آپ کے نزدیک مفہوم بالکل واضح ہو. اچھا, اس میں خدا سے دعا کیا کی ہے, اچھا عملاً کیا کیا ہے, عملاً یہ کیا ہے پانی چہرے پہ ڈالا ہے, گندگی پہلے ہٹا چکے تھے, صحیح نا, مثلا اگر چکنائی وغیرہ تھی وہ پہلے ہٹائی جا چکی تھی, اس کے بعد پانی چہرے پہ ڈالا ہے, تو گندے چہرے پہ ڈالا ہے صاف چہرے پہ ڈالا ہے. اس کی بات یہ کہ صاف چہرے پہ پانی ڈالا ہے, پھر اس پانی کو ڈالا ہی کیوں ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے پانی ڈالا ہے تاکہ چہرہ فریش رہے تو پہلے ہی دھو چکا ہے وہ, ٹھیک ہے. اب ہم صرف گندگی صاف کرنے کے لیے نہیں ڈال رہے ہیں, اب ہم ایک تصور کے ساتھ ڈال رہے ہیں. وہ تصور کیا ہے, خدایا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے. بس ہدف اب ظاہری پاکیزگی نہیں ہے, ظاہری جسم کی صفائی نہیں ہے, بلکہ ہدف یہ ہے کہ اس وضو کے ذریعے خدا تعالیٰ میرے چہرے کو نورانی کر دے. کس دن نورانی کر دے؟ جس دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں جو تصور آیا وہ پھر کیا آیا, دو باتوں کو مسلسل آپ دیکھتے رہیں گے. نمبر ایک, قیامت کی یاد آ گئی, اس دن ٹھیک ہے، یوما اس دن، اور اس دن وہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مفہوم لیا ہے وہ یہ کہ جسم کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. ظاہر میں کچھ ہے لیکن جو اصل باطن ہے وہ یہ کہ یہ نورانی ہے یا یہ تاریک ہے، تسود فی حلیتی، صحیح، یا یہ نورانی ہے یا یہ سیاہ ہے، کون سا باطن ہے. اچھا اب یہ دیکھنا ہوگا یہ جو ظاہری نورانیت ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے، اور یہ جو چہرہ باطن میں تاریک ہو جاتا ہے یہ کیسے آتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں، میں نے آپ کو ایک کال پچھلی دفعہ سنایا تھا شاید، پتہ نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے یہاں پہ عرض کیا، آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، جس میں عرض کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا تھا طلب تو نور القلب فوجدته فی التفکر والبكاء، نہیں عرض کیا، بس اس کال کو دیکھ لیجیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں کوشش کرتا ہوں اس کی عربی اگر مجھے مل جائے، ابھی یہ کسی عالم نے ایس ایم ایس میں بھیجی تھی مجھے. البتہ میں اس فیور میں بہت زیادہ نہیں ہوں کہ ہم بہت زیادہ ایس ایم ایس کے اوپر اقوال بھیجیں، بہت زیادہ سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، ورنہ ہماری بعض اوقات بھیجنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علی محمد. شاید میں مس کر گیا ہوں کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے میں ابھی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ قول ہے خوش قسمتی سے تقریباً 1985-86 میں مجھے پہلی دفعہ پڑھنے کو مل گیا تھا، اور اس سے میں نے کافی چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں جہاں کہیں مجھے آٹوگراف دینا ہو بہت ساری جگہوں پر میں اس جملے کو لکھا کرتا ہوں. امام نے فرمایا طلب تو نور القلب فوجد تو ہو فک تفت پورے ول بقا، طلب تو نور القلب فوجد تو ہو فک تفت پورے ول بقا. فرمایا میں نے دل کی نورانیت چاہی تو اسے غور و فکر اور گریہ و زاری میں پایا. صحیح، اللہ سے چاہ کے خدا دل کی نورانیت نصیب ہو، تو دیکھا کہ یہ جو دل کی نورانیت نصیب ہوتی ہے یہ غور و فکر میں ہوتی ہے اور گریہ و بکا میں ہوتی ہے. اس کے بعد آگے چل کے فرمایا کہ میں نے چہرے کی نورانیت مانگی تو اسے نماز شب میں پایا، اسے نماز شب میں پایا. اس کے اور بھی حصے تھے جو میرے ذہن سے ابھی نکل رہے ہیں، ان میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ میں نے پل صراط پہ سے گزرنا مانگا، تو اس کا بھی ایک حصہ تھا. اللہ کرے مجھے یاد آ گیا تو میں ابھی آپ کی خدمت عرض کروں گا، ورنہ بعد میں کروں. جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ چہرے کی نورانیت کے، باطنی چہرے کی نورانیت کے کچھ اسباب ہیں، صحیح. ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی فجر سے پہلے اٹھ پائے، یہ چہرے کو نورانی کر دے گا باطنی چہرے کو. عجیب بات یہ ہے کہ یہ ظاہری چہرے کو بھی نورانی کرے گا، عجیب بات یہ ہے. یعنی اگر کوئی یہ دستور بنا سکے کہ فجر کی نماز سے، فجر کی اذان سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ سکے تو اس کا باطنی چہرہ بھی نورانی ہو سکتا ہے، اس کا ظاہری چہرہ بھی نورانی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں اور علماء کی سنت میں، سیرت میں اس کے اوپر تاکید بھی موجود ہے. صحیح، خداوندہ اس دن میرے چہرے کو روشن کر دے، سفید کر دے جس دن چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کر اس دن جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی مجھے مومنین کی صف میں کھڑا کر دے، مجھے ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے جس نے تیری بندگی کے لیے مثال کے طور پر شب کے وقت قیام کیا ہوں، رکوع و سجود انجام دیے ہوں، اور مجھے ان گناہوں سے بچا لے جو چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں. مثلاً چہرے کی نورانی کو کون سے گناہ ختم کرتے ہیں؟ بدترین گناہ جھوٹ ہے، جھوٹ چہرے کی نورانی کو ختم کر دیتا ہے، بے حیائی ہے، بے حیائی سے چہرے کی نورانی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ہم اہل خواب نہیں ہیں، یعنی ہم خوابوں پہ زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتے، کام بھی نہیں ہے ہمارا، یہ فن بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ خواب میں بہت زیادہ اندھیرے دیکھنا شروع کر دیں تو اپنے کام پہ غور کیجیے گا. کیا مشکل ہے کہ آپ خواب میں اندھیرا ہی دیکھ رہے ہیں؟ سر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ غور کیجیے گا. آپ کے ذہن میں وہ قانون رہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے کہ ہمیں برزخ میں وہی حالات نصیب ہوں گے جو ہم لوگوں کے دلوں پہ اس وقت طاری کریں گے. ہمیں وہی حالات دیکھنے پڑیں گے برزخ میں. بس برزخ میں نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حقارتیں دیکھنی پڑیں گی جو ہم دوسروں کو اس وقت مبتلا کریں گے, اور برزخ میں وہ خوشیاں بھی ملیں گی جو ہم دوسروں کے دلوں میں اس وقت ڈال پائیں گے. صحیح. تو ہم نے خدا سے دعا کی کہ خدایا ہمارے چہرے کو نورانی کر دے اس دن جب چہرے سیاہ پڑ رہے ہوں, اور اس دن چہرے کو سیاہی سے بچا لے جب کچھ لوگ نورانی ہو رہے ہوں گے. صحیح. اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈالا اور اس کے فقہ آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو انجام دیا, اور اس کے ساتھ جو دعا پڑھی ہے کوئی دعا بتائے؟ ہم اس کے حصے کر لیتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں. پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہم اعطنی کتابی. ہاں پہلے کیا مانگا خدا نے مطالب سے؟ خدایا میری کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دے. اور دوسرے الٹے ہاتھ میں کیا قرار دے؟ ہاں سیدھے ہاتھ میں آپ کی کتاب ہو اور الٹے ہاتھ میں کیا قرار دے خدا؟ سیدھے ہاتھ پہ نام اعمال دے. یہ جو سیدھے ہاتھ کی دعا ہے اب اس کو دوبارہ پڑھیں عربی والی کو. اللہم کتابی بے یمینی والخلد. یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا یہاں پر دعا میں دو تشریح ہوئی ہوئی ہیں, دعا میں دو طریقے سے بیان ہوا ہوا ہے. ایک دعا میں یہ لکھا ہوا ہے اللہم آتنی کتابی بے یمینی والخلد بے یساری. اللہم صل علی محمد عجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. بس ایک دعا کے انداز میں لکھا ہے اللہم آتنی کتابی بے یمینی والخلد بے یساری. صحیح. اور دوسرے میں لکھا ہے والخلد بے جنابی. یا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ والخلد والخلد فی الجنان بے یساری. اچھا یسار کا مطلب کیا ہے؟ یمین کا مطلب سیدھا ہاتھ ہے, یسار کا مطلب الٹا ہاتھ ہے. صحیح ہے. بس طلب کیا کیا خدا سے؟ خدایا میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال قرار دے اور میرے الٹے ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ قرار دے. صحیح. والخلد فی الجنان بے یساری. میرے الٹے ہاتھ میں خلد ہمیشہ کی جنت میں زندگی نصیب کرنا دے. اور اس کے بعد کیا نہ کر؟ وحاسبنی حسابا یسیرا. میرے حساب کو آسان کرو. اچھا اس سب کو غور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے دفعہ میں کہا خدایا میرے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں قرار دے دے اور میرے جنت میں رہنے کے پروانے کو الٹے ہاتھ میں قرار دے دے. اچھا ہمیں نہیں معلوم نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. قرآن کریم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہوں گے, وہ جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ جن کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, اور وہ جن کو نام اعمال پس پشت دیا جائے گا. ہمیں کچھ نہیں معلوم ظاہری طور پر کہ ان سب کا مطلب کیا ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس سے کچھ کوئی نہ کوئی علامت ہے جو حقارت کا سبب بن رہی ہے. صحیح. یعنی کسی کو مورد محبت کیا جائے گا, اس کے اوپر مہربانی کی جائے گی, اس کو سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا, اور کسی کے اوپر بے اعتنائی کی جائے گی, اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا, اور کسی کو اتنا زیادہ تحقیر کی جائے گی کہ جیسے اس کو پس پشت تھما دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا خدایا میرے حساب کو آسان کر دے. اچھا حساب آسان اور مشکل کیسا ہوتا ہے اگر حساب لینے والا عادل ہے؟ ہاں اگر وہ عادل حساب لینے والا عذر کو جلدی قبول کر لے پھر حساب آسان ہے. صحیح. اگر حساب لینے والا عذر کو جلدی قبول کر لے تو حساب آسان ہے, اور اگر وہ عذر کو دیر سے قبول کرے پھر حساب صاف کرے، یا وہ عذر کو قبول ہی نہ کرے، محض عدل کرے، پھر بہت مشکل ہے، پھر بہت مشکل ہے. صحیح. لہٰذا دو دعائیں ہمارے پاس اور ہیں اس سے ملتی جلتی. اس میں خدایا فرمائے کہ اے خدایا میرے، اے کریم میرے حساب کو کیا کر دے، اپنے فضل و کرم سے قرار دے اور اپنے عدل سے قرار نہ دے. کہیے خدایا میرے حساب کو اپنے فضل و کرم سے قرار دے اور اپنے عدل سے قرار نہ دے. ایک دعا یہ. اور دوسری دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کسی کو مرتے لمحوں تعلیم کی، فرمایا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، تقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر. اے خدایا جو کم کو قبول کرتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے، میرے کم کو قبول کر لے اور میرے زیادہ کو بخش دے، یعنی میرے کم اعمال کو قبول کر لے اور میرے زیادہ گناہوں کو بخش دے. کبھی پہلی دعا تھی اس کی عربی کیا تھی، ربنا عاملنا بفضلك يا كريم ولا تعاملنا بعدلك يا رحيم. اے کریم میرا معاملہ اپنے فضل و کرم سے کر، اور رحیم میرا معاملہ اپنے عدل سے نہ فرما، کیونکہ عدل ہم سہ نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ خالق. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسان حساب ہے، آسان حساب وہ جس میں عذر کو قبول کر لیتا ہے. اور وہ واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کوئی آتا ہے اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کریم حساب لے گا یا کوئی اور لے گا، اللہ خود حساب لے گا یا نہیں لے گا، اللہ کے رسول فرماتا خدا خود حساب لے گا، اور وہ ہنستا اور کہتا ہے میرا معاملہ نمٹ جائے گا. لوگ پوچھتے ہیں کیوں ایسا ہوگا، تو کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے اور کریم انسانوں کو میں نے دیکھا ہے عذر قبول کر لے گا، اور خدا کریم ہے کہ میں عذر کو قبول کر لے گا. اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پہنچیں اور اس کے بعد فرمائیں کہ خدا کیا نہ کر، ہاں اور نفس پشت سے قرار دے. ٹھیک ہے، یعنی خدا نے مثال میرے نام اعمال کو بائیں ہاتھ میں قرار نہ دے، نہ میرے نام اعمال کو میرے پس پشت قرار دے. اور پھر دوبارہ دعا یہی کہ خدا میرے حساب کو میرے لیے آسان کر دے، ہاں اور مجھے آتش جہنم سے محفوظ فرما دے، آتش جہنم سے محفوظ فرما دے. اچھا بائیں ہاتھ کس بات کی علامت بنتی ہے؟ تقریباً ایسی، مثلا ظاہر ہے مقصود یہ نہیں ہے کہ جو لوگ داہنے ہاتھ سے لکھنے والے ہیں اور جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے ہیں یہ تو مراد نہیں ہے یقیناً، کیونکہ یہ تو طبیعی ٹرینڈس ہیں، نیچرل ٹرینڈس ہیں. کوئی دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا کوئی بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے، کوئی کام کو صحیح طریقے سے کرتا ہے، کوئی کام کو غلط طریقے سے کرتا ہے. جو صحیح طریقے سے کرتا ہے گویا بائیں ہاتھ سے کر رہا ہے، اور جو غلط طریقے سے کر رہا ہے گویا وہ دائیں ہاتھ سے، اور یہ شخص جو ہے یہ بائیں ہاتھ سے کر رہا ہے جو غلط طریقے سے کر رہا ہے. بس بائیں ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا ہے، اپنی ذات کے اندر جو پوٹینشیلز اللہ نے رکھے ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا ہے. اور چونکہ وہ ناشکرا بندہ ہے، اللہ کی دیوی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کو اس کے کام کے نتیجے میں مبتلا کر دیتا ہے. زیادہ تر جن چیزوں کو ہم اللہ کا عذاب کہتے ہیں وہ ہمارے کام کے نتائج ہیں، شاید وہ عذاب بھی نہیں ہے. اگر کوئی زہر کھائے گا تو نتیجے میں مرے گا، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، زہر کا ایک نتیجہ ہے. تو زیادہ تر چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب نازل ہوا، عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، ہمارے کام کا نتیجہ ہوتا ہے جو ہم جھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد مسح کریں، اور اس مسح میں کیا دعا کر رہا ہوگا، خدا سے دعا کر رہا ہوگا، خدا مجھے اپنی تین نعمتوں میں شامل کر دے، رحمت میں، برکات میں اور مغفرت میں. خدا اپنی رحمت میں مجھے شامل کر لے. غشنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، غشنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک کپڑا کسی کے اوپر ڈالا جائے جیسے اس کا کچھ نظر نہیں آئے تو ہم کہتے ہیں غشا. غشا کا مطلب یعنی ایسا چھا گیا کہ وہ غائب ہو گیا، جیسے کہ وہ غائب ہو گیا. یا مثال کے طور پر بے ہوش ہو جانے کو بھی کہیں گے شاید غشہ، کہ مثلاً کوئی بے ہوش ہو گیا، ایسے گر گیا جیسے غائب ہو گیا، اس کو بھی کہیں گے. یا اس کا دماغ مثلاً غائب ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے. یہاں پہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدایا اتنی رحمت، اتنی برکات، اتنی مغفرت نصیب فرما دیں کہ میری تمام گناہ چھپ جائیں اور میں تیری حفاظت کے اندر اس دنیا سے جانے کی کوشش کروں. اور اس کے بعد جب مساح پاؤں کا کرے گا تو اس کے بعد خدا نے تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے یہاں پر واقعہ. انہیں مفاہیم کو سوچتے ہوئے. مسا پاؤں کا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدایا مجھے پل صراط پر ثابت قدم کر دے, پل صراط پر میرے قدموں کو ثابت کر دے. اچھا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پل صراط پر ثابت قدم رہنے والے ہیں کون لوگ, پھر ہمیں روایات کا سہارا لینا پڑے گا. اور وہی جیسے وہ طلب تو نور القلب والی روایت تھی جس کا ایک حصہ یہ تھا کہ خدایا مجھے صراط پر سے گزرنا نصیب کر دے, اور صراط پر گزرنے کا راستہ کیا تھا ان میں نے آپ کی خدمت میں بیارز کرنا ہے. ان میں سے ایک تھا کہ مومن کی حاجت روائی کرے, جو مومن کی حاجت روائی کرے گا وہ پل صراط پر تیزی سے گزرے گا. ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی شرط اولیہ یہ ہے کہ اہل بیت کا خیر خواہ ہو, خیر خواہ ہو, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو. اور جو اس محبت سے محروم رہے گا وہ ان تمام اعمال کے ہونے کے باوجود پل صراط سے گزرنے سے عاجز رہے گا. یہ وضو کا حصہ تھا. اور کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وضو میں ان چیزوں پر توجہ دے رہا ہو جس کی نشانی وہ دعائیں جو ہمارے لیے بیان ہوئی ہیں, تو اپنی نماز میں بہتر نتائج کو حاصل کر سکے گا. ابھی ہم نماز سے پہلے کے مرحلے میں ہیں, لہذا دو باتیں یہاں پر اور کہی جا سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اب یہاں پہ جو بات سمجھ میں آتی ہے, دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ اب نماز شروع کرنے کا وقت آتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم نماز شروع کرنے کی طرف جائیں اور اس کی نشانیوں کی طرف توجہ دیں, دو تین باتوں کو سوچ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے بار بار کیوں کہا ہے نماز قائم کرو, کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ اچھا, اس کا ایک سادہ جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے جماعت سے نماز ہو اور جماعت میں نماز قائم ہوتی ہے. جواب یہ, اس کا شاید اور جواب یہ بن پائے کہ نماز ایک اپنی روح میں, نماز ایک عمل نہیں ہے, نماز ایک ثقافت کا نام ہے. اس جملے کے اوپر خوب توجہ دیجیے گا, نماز ایک عمل کا نام نہیں ہے, نماز ایک ثقافت کا نام ہے. خدا کہہ رہا ہے اس ثقافت کو قائم کرو. پھر یہ جو 10 منٹ کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس ثقافت کو قائم کرنے کے لیے ایک تیاری ہے, ایک یاد دہانی ہے, ایک ریمائنڈر ہے جو ریکال کر رہا ہے کہ تم نے اس ثقافت کو زندہ کرنا. اچھا, وہ ثقافت کون سی ثقافت ہے جس کو یہ نماز اپنے عمل کے ذریعے سے ریمائنڈ کرا رہی ہوتی ہے؟ بندگی کی ثقافت, اللہ کی بندگی کی ثقافت. بس نماز قائم کرو یعنی معاشرے میں اللہ کی بندگی قائم ہو جائے. بس اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ کوئی کہہ نہیں اقیم الصلاۃ کا مطلب یعنی بس یہی نماز پڑھو, تو ہم کہیں گے بس یہی نماز پڑھے باقی گناہ کر لے نماز قائم ہو گئی کیا؟ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ صرف یہ نماز پڑھنا نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے اس اقیم الصلاۃ کے اندر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو آسان بنانے کے لیے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوا کہ یہ عمل اور تمہاری باقی زندگی مل کر ایک ثقافت تشکیل دے, اور وہ ثقافت اللہ کی بندگی کی ثقافت ہے. اور یہ جتنی علامتیں ہیں یہ اس ثقافت میں مددگار ہیں. مثال کے طور پر جب ہم نے کہا کہ پاؤں پر مسح کرتے وقت سوچے کہ میں پل صراط پر ثابت قدم رہوں, تو پل صراط پر ثابت قدم اس وقت رہے گا جب باہر اپنی زندگی میں مومن کی نصرت کر رہا ہوگا یا مولا امین مومنین کے کہے کے اوپر چل رہا ہوگا. اور اگر وہاں نہیں چلا تو پھر یہاں بھی ثابت قدم نہیں رہے گا. اچھا, وہ جو مومن کی نصرت کرنا ہے یا مولا کے فرمان پہ چلنا ہے, وہ اس نماز کے دوران ہے یا اس کے باہر ہے؟ اس کے باہر ہے. نماز کے اندر تو کوئی مومن کی حاجت روائی نہیں کرے گا, وہ تو باہر کر رہا ہوگا. صحیح ہے. یا مثال کے طور پر اس نے کہا کہ خدایا مجھے جنت کی بو سے محروم نہ فرما, تو جنت کی بو سے کس کو محروم کرے گا؟ وہ جو صلہ رحم نہیں کر رہا, جو مومنین کے حقوق ادا نہیں کر رہا, اس کو جنت سے بو سے محروم کرے گا. اور یہ جو صلہ رحم نہیں کر رہا ہوگا یہ نماز کے اندر نہیں ہے, یہ نماز کے باہر ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر چہرہ نورانی کر دے تو چہرہ نورانی تو صرف اس نماز کے اندر نہیں ہو رہا ہے, اس کے باہر بہت سارے کام ہیں جو چہرے کی عدم نورانیت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بس مسلسل یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز ایک عمل ہے اور اس عمل سے ایسوسیٹڈ بہت سارے افکار ہیں, اس سے مربوط پوری ایک دنیا ہے جس کو ہم نے ثقافت کا نام دیا ہے. بس نماز پڑھنا یعنی اس ثقافت کو زندہ کرنا. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے پھر ہم ایک پرابلم کی طرف آتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک دو منٹ میں اس کو سالو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوا. سوال یہ کوئی انسان کہتا ہے میں نماز میں توجہ دینا چاہتا ہوں، توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز صرف 10 منٹ کا عمل نہیں ہے، نماز پوری ثقافت کا نام ہے. آپ 2 نمازوں کے درمیان 7 گھنٹے اللہ کی ثقافت کا انکار کریں اور اب کہیں کہ 15 منٹ میں خدا کی ثقافت قائم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. یعنی مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے کئی جگہ پر کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو ہم امتحان سمجھتے ہیں. اپنے مرحلے میں امتحان تو ہوتے ہیں لیکن وہ انعام کا وقت ہوتا ہے در حقیقت. مثال کے طور پر امام کے ظہور کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کی نصرت کرنا یہ امتحان ہوگا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ تو امتحان تو ہوگا لیکن وہ خود ایک امتحان کی جزا بھی ہوگی. جن لوگوں نے غیبت میں امام کی نصرت کی ہوگی وہ ان کے ظہور میں امام کی نصرت کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، بس پہلے کہ امتحان ہوا ہے اس کی جزا اب ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی ہے، خود نماز کے دوران امتحان ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو نماز کے دوران آپ توجہ دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو جزا مل رہی ہوتی ہے 2 نمازوں کے درمیان کی زندگی کی. اگر آپ کی 2 نمازوں کے درمیان زندگی اچھی ہوئی ہے تو آپ کو ایک جزا ملے گی. جزا کیا ملے گی؟ آپ کی نماز اچھی ہو جائے گی. اور اگر آپ کی 2 نمازوں کے درمیان زندگی اچھی نہیں ہوئی، اب اس نماز کا اچھا ہونا بہت مشکل ہے. بس جن کی نمازیں اچھی نہیں ہیں ان کو اس پہ تو محنت کرنی ہوگی کہ نماز بہتر کیسے بنے، لیکن سب سے زیادہ کس پہ محنت کرنی ہوگی؟ 2 نمازوں کے درمیان وقت کیسے اچھا گزرے، اس پر محنت کرنی پڑے گی. اب ہم اسے اگنور کر رہے ہیں اور یہاں پہ چاہتے ہیں توجہ بن جائے، ایسے نہیں بن پائے گی. یہ سب ایک مربوط ہے، ایک خدا ہے جس کی یہ ساری بندگی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک جو بندگی ہو رہی ہے وہ کسی اور کی ہو رہی ہے اور اب 6:30 بجے میں چاہتا ہوں مغرب میں توجہ مل جائے، جبکہ اس کی بندگی نہیں ہوئی ہے پہلے. آپ کو بندگی کرنی ہے تب آپ کو اس نماز میں توجہ ملے گی. بس نماز کے اقامے کے حساب سے ایک بات سمجھ میں آئی، اقامے صلات کیا ہے؟ ایک ثقافت ہے. اور اس کو اگر مزید آگے بڑھائیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز میں توجہ ملنا یا نہ ملنا در حقیقت ایک جزا ہے. کس بات کی جزا ہے؟ اس خوبصورت زندگی کی جو 2 نمازوں کے درمیان میں اللہ کی بندگی میں گزری ہے. اگر وہ اچھی گزری ہے تو نماز میں توجہ بھی اچھی ہوگی، اور اگر وہ اچھی نہیں گزری پھر توجہ بھی اچھی نہیں ہو پائے گی. اب آخری منٹس میں اگر آپ اس کسی کے ذہن میں اس سے مربوط کوئی سوال ہو تو بیان فرمائیے گا. ہاں، کافی ہونا چاہیے. ظاہر ہمیں عربی سے اتنا سروکار ہے کہ وہ اہل بیت کی کلام ہیں اور اس وجہ سے اس کے اندر بھی ایک نورانیت ہے، لیکن وہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ان کے ترجموں کے اوپر توجہ رکھیں. لیکن اگر کچھ دنوں ہی اگر آپ عربی کو دہرائیں، ترجمے کو بھی نظر میں رکھیں، تو وہ عربی بھی آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو جائے گی. اس کی اپنی ایک نورانیت ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی اور سوال ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اب ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے کہ جتنے بھی فقہی سوالات ہیں ان کا جواب یہاں پہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کلاس فقہی کلاس نہیں ہے. جو کلاس فقہی کلاس ہو اس کے اندر فقہ کے سوال کا جواب ضرور مانگیے آپ وہاں پہ، اور وہاں پہ طلب کر لیجئے. مثلا یہ سوال، کیا واجب مستحب نمازوں میں اذان و اقامت پڑھنا ضروری ہے اگر وقت ہو یا نہ ہو؟ غیر فقہی سوال ہے، ویسے ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کا جواب یہاں پہ فقہی سوالات کا ہم فی الحال یہاں پہ جواب نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے. دوسرا سوال ہے، مومن اور عام مسلمان شیعہ میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ ہے جو لفظی فرق ہے جس کو ہم نے معاشرے میں رائج کیا ہوا ہے. ہم نے سمجھا ہے ہر مومن شیعہ ہے، ہر شیعہ مومن ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قرآنی فرق ہے، اور وہ قرآنی فرق کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شیعہ مومن نہیں ہے، مومن شیعت کے بعد بہت بڑا مرحلہ ہے. البتہ وہ شیعہ جس کو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس شیعہ کو کہے جس کو امیر المومنین شیعہ کہتے تھے، پھر ہر شیعہ مومن ہے. صحیح ہے، اگر ہم شیعہ کا مطلب وہ لے لیں جو امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میرا شیعہ میرے ساتھ چلنے والا، پھر ہر شیعہ مومن ہے، ہر مومن شیعہ. لیکن اگر شیعہ کا مطلب وہ ہو جو ہم لیتے ہیں، جس نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے بس، پھر ہر شیعہ مومن نہیں ہے، بہت مرحلے باقی ہیں، پر بہت داستان باقی ہے. یعنی ہم ہر آدمی کو کہہ رہے ہیں یہ بھی مومن یہ بھی مومن، ہم نے مومن کہہ دیا ہے اور اس کو مومن تسلیم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. اچھا ممکن ہے آپ کا ذہن کہہ رہے ہیں ہم نے روایت دیکھی ہے کہ شیعہ علی مومن ہے، بالکل صحیح ہے. وہ شیعہ جس کو اہل بیت شیعہ کہتے ہیں وہ قطعاً مومن ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن کوشچن یہی کہ کیا ہم سب وہ شیعہ ہیں؟ مشکل ساری یہاں پر ہے. ہم لوگ ڈیفینیشنز کو چینج کر کے اصطلاحات کو استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل. آئے کریمہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لے آؤ. اسی طرح جیسے ایک آئے کریمہ ہے موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ مرو. یہ دونوں جملات اس بات پہ دلیل ہیں کہ ان دونوں کی درجات مختلف ہیں. بس یہ جو کہا ہے موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ مرو، اس کا مطلب ہے پہلے والا مرنا کچھ اور ہے، دوسرا مرنا کچھ اور ہے. پہلا مرنا معنوی موت ہے، دوسری مرنا طبیعی موت ہے. پہلے مرنے معنوی موت کسے کہتے ہیں؟ معنوی موت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک گناہ سے موت آتی ہے جو تکامل ختم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ موت ہے جس کو ہم فنا تعبیر کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیتا ہے. اس پہلی موت سے مطلب وہ فنا ہے تقریباً جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دو، یہ موت ہوگی. اس کے بعد اس موت کو کب انجام دو؟ اس موت کو دوسری موت سے پہلے کر لو. دوسری موت کون سی ہے؟ وہ جو آپ کی طبیعی جسمانی موت ہے. نماز میں برے خیالات سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں دو نمازوں کے درمیان استغفار کریں. اور اس کے اس جملے کو بھی عرض کرتا چلوں کہ کہیں اگلے ہفتے ذہن سے نہ نکل جائے، ہر نماز کو شروع کرنے سے پہلے وقت کے امام سے توسل کریں کہ ہماری نماز کو اچھا کر دیں. ان سے توسل کریں کہ ہماری نماز کو اچھا کر دیں، کیونکہ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر ظاہر ہے کہ اعتبار نہیں کہ ہم نے دو نمازوں کے درمیان کیا کیا ہو. تو آپ جب نماز شروع کرنے لگیں پہلے استغفار کریں، اور استغفار کرنے کے بعد وقت کے امام سے توسل کریں، اور اس کے بعد اپنی نماز کو شروع کریں. اس سے پہلے کہ آپ لوگ بغیر اجازت نکلنا شروع ہو جائیں، آپ کی تیاری سے یوں ہی لگ رہا ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. مسلم نے مسلمان بھی کہہ دیا.